بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، حق سبحانہ و تقدس نے آج کی جو رات جب شروع ہوئی ہے، عید الاضحیٰ کی رات، کسی جگہ ہم نے سنا تھا حدیث پاک میں کہ جس آدمی نے عیدین کی دونوں راتوں کو زندہ کیا، من احیا لیلتی العیدین، جس نے عیدین کی دونوں راتوں کو زندہ کیا، اس آدمی کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن یعنی قیامت کے دن جس دن لوگوں کے دل مرے ہوئے ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مرے ہوئے ہوں گے، وہ آدمی جس نے عیدین کی راتوں کو زندہ کیا، عیدین کی راتوں کو زندہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ عیدین کی راتوں کو عبادت کے ساتھ گزارنا، یہ بھی ایک مبارک رات ہے، یاد رکھو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر، اس رات میں بھی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ، جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں، اور ذی الحج کی دسویں تاریخ، جس کو ہم یوم النحر بھی کہتے ہیں یا عید الاضحیٰ کہتے ہیں، یہ دو عیدیں ہیں مسلمانوں کی، اس کے علاوہ تیسری عید کا کوئی تصور نہیں۔ حدیث پاک میں ہمیں یہ دو عید ملتی ہے۔ اس کے بعد یہ بات یاد رکھو کہ دنیا کے اندر دنیا کی مختلف قومیں اپنے اپنے مبارک دنوں کو خوشیوں کے ساتھ مناتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ بھائی ان کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ہمیں خوشی تو ہے، لیکن خوشی کی شروعات ایک ایسے طریقے سے کروائی جاتی ہے کہ جس میں ہماری خوشیوں پر تھوڑا کنٹرول بھی کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات خوشیوں کے اندر بعض لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اس دن کو اس طرح مناتے ہیں جس طرح دوسرے لوگ مناتے ہیں، تو ایسا نہیں، یاد رکھو، ایسا نہیں کرنا۔ اسی لیے ہمیں عید کے دن فجر کی نماز کے بعد اور سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہمیں دو رکعت عطا کی گئی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اس نماز کے ادا کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہے، ہے تو اسی طرح کی نماز لیکن اس میں تکبیریں اور زیادہ کہلوائی۔ ویسے عام طور پر آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو تکبیرات انتقالیہ ہیں، رکوع میں گئے اور رکوع سے اٹھے اور پھر سجدے میں گئے، یہ تکبیرات انتقالیہ کہلاتی ہیں۔ لیکن عید کی نماز میں چھ زائد تکبیریں کہلوائی گئی تاکہ اللہ کی تکبیر زیادہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن کی خوشی کے اندر تم آپے سے باہر ہو جاؤ اور تم اس بات کو بھول جاؤ کہ آج عید کا دن ہے، یعنی خوشیوں میں تم حد سے باہر نہ نکل جاؤ۔ اس لیے ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ چھ زائد تکبیریں کہو۔ اس لیے آپ جب بھی عید کی نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں تین زائد تکبیریں سورہ فاتحہ سے پہلے کہی جاتی ہے، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے اور قرات کے بعد تین زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، اس میں ہماری خوشیوں پر ایک کنٹرول کیا گیا کہ دیکھو آپ خوشیاں منانے میں بھی آپ لوگ آزاد نہیں ہیں، اور اس خوشیوں پر اللہ تعالی ہمارے کنٹرول لگاتے ہیں، اور اسی لیے یہ عید کا جو دین ہے، عید اصل میں یہ نکلا ہے عاد یعود، عیدن مان کے معنی کسی چیز کا، یا عودن کے معنی ہے کسی چیز کا بار بار لوٹ کر آنا، چونکہ عید سال میں دو بار لوٹ کر آتی ہے اس لیے اس کو عید کہتے ہیں، یا عید خوشی سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں عید منانے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے دوسری قوموں سے، دوسری قوموں کے اندر ناچ ہوتا ہے، گان ہوتا ہے، اور پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اور دوسرے بہت سارے خرافات ہوتے ہیں، ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگ خطبے میں سنتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید، عید یہ نہیں ہے کہ انسان نے نئے کپڑے پہن لیے، بلکہ انما العید لمن امن من الوعید، عید وہ ہے اس آدمی کی جو عید ہے جو وعید سے مامون پا، یعنی وہ اس نے وعید سے حفاظت پالی، اللہ تعالیٰ کی جو وعیدیں ہیں اس سے وہ امن میں آ گیا، یہ ہے عید۔ لیس العید لمن تبخر بالعود، عید یہ نہیں ہے کسی آدمی نے بہترین پرفیوم لگایا یا اس نے بہترین عطر لگایا، یہ عید نہیں ہے، بلکہ انما العید للتائب الذي لا يعود، عید اس آدمی کی ہے، یا عید ایسی ہے کہ جس آدمی نے توبہ کی اور پھر اس گناہ کی طرف واپس نہیں گیا، یہ ہے عید۔ پھر آگے آپ سنتے ہیں لیس العید لمن تزین بزینۃ الدنیا، عید اس آدمی کی نہیں ہے جس نے دنیاوی زیب و زینت کے ساتھ اپنے آپ کو سنوارا ہے، انما العید لمن تزود بزاد التقوى، عید اس آدمی کی ہے جس نے آپ اپنے آپ کو مزین کیا، صرف ظاہری اعتبار سے نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ بھائی عید کے دن ہم نے دھلے ہوئے کپڑے پہننا ہے، عطر لگانا ہے، تکبیر کہتے ہوئے آؤ مسجد کی طرف، ایک راستے سے آؤ دوسرے راستے سے جاؤ، یہ عید کے دن آنے کے طریقے ہیں، لیکن ان تمام کے ساتھ ہمیں یہ کہا گیا کہ جس طرح تم نے اپنی ظاہری زینت کو اختیار کیا ہے، اپنے دل کو بھی مزین کرو تقوی سے، بزاد التقوی۔ لیس العید لمن رکب المطایا، عید اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی بہترین گاڑیوں پر سوار ہو کر آیا، انما العید لمن ترک الخطایا، عید تو اس آدمی کی ہے جس نے اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ لیس العید لمن بسط البساط، انما العید لمن جاوز السراج، عید یہ نہیں ہے کہ تم نے گھروں کے اندر بہترین بچھونے بچھائے ہیں، جیسے بھائی دوسری قومیں ہیں ان کے جو تیوہار کے دن ہیں تو بہترین بستر لاتے ہیں، بہترین بستروں کو سنوارتے ہیں، اپنے بیڈ روم کو سنوارتے ہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ بھائی عید اس آدمی کی ہے جس نے پل صراط کو پار کر لیا، یہ ہے پل صراط کا راستہ ہم نے پار کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے بالکل تیار رہنا ہے۔ پل صراط کا راستہ کیا ہے بھائی؟ 1500 سال کا راستہ ہے جو بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، حدیث پاک میں فرمایا، اور ہمیں اس پر سے گزارا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس طرح گزر جائیں گے جیسے بالکل بجلی کی طرح، بجلی کے کڑک کی طرح، جیسے بجلی کیسی آتی ہے اور گزر گئے وہ، بعض لوگ تھوڑا اس سے آہستہ ہوا کی طرح، بعض لوگ ہیں تھوڑا اس سے زیادہ چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ اور حضور فرمائیں گے ایسے موقع پر، حدیث پاک میں فرمایا یا رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو صحیح سالم پار کرا دے. حضور یہ دعا فرمائیں گے، سلم، اے اللہ اس بندوں کو صحیح سالم رکھ، یعنی آسانی کے ساتھ وہ پل صراط کو پار کر لے. تو یہ سب مناظر آنے والے ہیں، اس کے لیے ہمیں طے ہونا ہے. بہرحال یہ تو عید کے دن کے متعلق کچھ باتیں تھیں. اب جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کام عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں آپ عیدگاہ کی طرف نکلتے تھے. عیدگاہ مدینہ سے باہر ایک جگہ ہوتی تھی، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز کو شروع فرماتے، اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر آپ خطبہ دیتے، اور لوگ اپنے اپنے صفوں میں بیٹھے رہتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. دیکھو جمعہ کے دن خطبہ پہلے ہے، یہ جمعہ کے دن کی اہمیت ہے، اور جمعہ کے دن کا خطبہ یہ فرض کے درجے میں ہے. اسی لیے ہماری چار رکعتیں تھیں، ان چار رکعتوں کو دو رکعت کر دیا گیا، اور دو جو خطبے ہیں یہ اقوال ہیں دو رکعتوں کے. اس لیے اس کے احکام بھی ایسے ہی ہیں جیسے نماز کے احکام ہیں. اسی لیے حدیث میں فرمایا اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام نکل آیا جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے، تو اب نہ نماز ہے نہ کلام ہے نہ بات چیت ہے، اب بات چیت نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو یہ کہا کہ بھائی ایسا مت کرو، تو اس نے لغو کام کیا. اسی لیے کہ یہ جو دو خطبے ہیں یہ دو رکعت کے برابر ہیں. اسی لیے جمعہ کے جو دو رکعت ہیں، جمعہ کے دن ظہر کی جو چار رکعت تھی اس کو ختم کر دیا، اور دو رکعت خطبے میں آپ کے آ گئے، اور دو رکعت آپ کی نماز کے، تو آپ کی چار رکعتیں ہو گئی، اور اس کے احکام بھی وہی. اس لیے وہ خطبہ فرض ہے آپ کے لیے. اور عید کے دن کا خطبہ یہ سنت ہے. اسی لیے عید کے دن کا خطبہ نماز کے بعد ہے. جمعہ کے دن کا خطبہ بھی پہلے نماز کے بعد تھا، لیکن ایک دن مدینہ کے باہر، مدینہ کے اندر باہر سے مال آیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو اکثر لوگ چلے گئے اور اس منڈی کے اندر سوائے 10-12 صحابہ کرام کے رہ گئے حضور کے ساتھ، اور وہ آیتیں اتری. پھر اسی لیے اس کا حکم بدلا دیا گیا، اب جو خطبہ ہوگا پہلے ہوگا پھر نماز ہوگی، اور عید کے دن پہلے نماز ہوگی پھر خطبہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ عید کی نماز جو ہے ائمہ الصلاث جو ہیں، یعنی امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ عید کی نماز جو ہے یہ سنت ہے. اس لیے کہ ان کے یہاں واجب کا درجہ نہیں ہے، ان کے یہاں فرض کے بعد سیدھا سنت موقعہ ہے، اس لیے ان لوگوں کے یہاں یہ سنت موقعہ ہے. ہمارے امام صاحب کے نزدیک یہ نزدیک واجب کے درجے میں ہے، یہ اس بات کو یاد رکھو. اس کے بعد دوسری حدیث میں یہ فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ابن عمر یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر اور عمر کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی، اور اس عید کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، بغیر اذان و اقامت کے یہ نماز ہوتی ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ عید کی نماز عیدین سے پہلے یا بعد میں، آپ جب نماز عید کے لیے آئیں گے تو فجر پڑھیں گے آج، اور فجر کے بعد یا آپ دوسری نماز میں آ رہے ہیں یا تیسری میں آ رہے ہیں یا چوتھی میں آ رہے ہیں، تو عید کی نماز سے پہلے نہ آپ اشراق پڑھیں گے، نہ عید کی نماز کے بعد مسجد کے اندر، نہ آپ چاشت کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، منع فرمایا. گھر پڑھ سکتے ہیں یعنی اس میں اختلاف ہے، لیکن عید کے دن منع فرمایا کہ عیدگاہ کے اندر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے، نہ چاش کی نہ اشراق کی، یہ فرمایا، یا کوئی بھی نفل پڑھنے نہ پڑھے. یہ نفی عیدگاہ سے متعلق ہے، نیچے اس کی تشریح کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے، ہاں جب عیدگاہ سے اپنے گھر تشریف لے آتے تو دو رکعت پڑھتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ در مختار، یہ فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے، نماز عید سے پہلے نفل نماز پڑھنا یہ مطلقاً مکروہ ہے، یعنی عیدگاہ میں بھی مکروہ ہے اور گھر میں بھی مکروہ ہے، البتہ نماز عید کے بعد عیدگاہ میں جو نفل نماز ہے یہ پڑھنی مکروہ ہے، لیکن گھر میں پڑھنا جائز ہے۔ دیکھو پہلے جو ہے عید کی نماز سے پہلے اور بعد پہلے، یہ نماز مکروہ ہے عیدگاہ میں بھی اور گھر میں بھی، اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں مکروہ ہے، یا آپ جس مسجد میں پڑھ رہے ہیں وہاں مکروہ ہے، لیکن گھر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ایک مسئلہ ہے، کسی موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر بعض حبشی لوگ آئے اور جو دف بجا کر کوئی چیز گا رہے تھے، لیکن وہ ایسے الفاظ نہیں تھے کہ جس سے کوئی آدمی گانے کی مشروعیت کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ آئے جو مسجد نبوی کے صحن میں، وہ لوگ کچھ دف وغیرہ بجانے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، تو میں حضور کے پیچھے یہاں آ کر کھڑی ہو گئی اور میں نے اپنا رخسار حضور کے شولڈر پر رکھ دیا اور میں دیکھتی رہی، ایک وقت تک دیکھتی رہی۔ پھر جب وہ انہوں نے اپنا یہ ختم کیا تو پھر میں گھر کے اندر چلی آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ تو یہ اس کے متعلق کچھ حدیثیں یہاں، کیونکہ اس میں بہت سارے اختلاف ہیں، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دن یا پھر شادی کے موقع پر یا ولیمہ کے موقع پر اگر دف بجایا جائے لیکن بغیر گھنگرو کے، تو اس میں جواز ہے، یاد رکھو۔ حدیث بھی ہے اس پر، کسی موقع پر سنائیں گے۔ ہم لوگ بعض مرتبہ ایسے حدیثیں اس لیے نہیں سناتے، اس لیے کہ پھر لوگ اس سے گانے کا استنباط کر لیتے ہیں، اس لیے روکا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے عرب کے اندر اس کا بابا اور بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہاں جب ولیمہ ہوتا ہے یا شادی کی محفل ہوتی ہے تو وہاں یہ لوگ دف بجاتے ہیں اور وہ بغیر گھنگرو کے ہوتے ہیں، تو وہ دف آپ بجا سکتے ہیں، ڈھولک نہیں، ڈھولک دونوں طرف سے بجتی ہے اور جو دف ہے وہ ایک ہی طرف سے بجتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات و یاکل، یہ تو عید الفطر کے متعلق ہیں کہ آپ عیدگاہ تشریف لے جاتے عید الفطر کے دن، تو عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھجوریں آپ نوش فرمایا کرتے تھے، آپ کھجوریں تاک نوش فرماتے ہیں، تین یا پانچ یا سات۔ عید کے روز آپ کھجوریں کیوں نوش فرماتے ہیں؟ کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ شیرین ہوتی ہیں، اور شیرین جو ہے یہ انسان کے اندر تقویت کا سبب ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ یہ ہے، چونکہ اب کل عید الاضحیٰ ہے، اور عید الاضحیٰ میں چونکہ عید کے دن قربانی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز تھوڑا دیر سے پڑھتے تھے، اور عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے بہت جلد پڑھتے تھے، جہاں سورج طلوع ہوا اس کے تھوڑی دیر کے بعد آپ عید الاضحیٰ پڑھتے تھے، اور عید الفطر کی نماز تھوڑی دیر سے پڑھتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم عید، جب عید کا دن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے راستے ہیں اس کو مختلف راستے سے آتے اور مختلف راستے سے جاتے، اور اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے، یہ زمین کل قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دے گی، اس لیے ایک راستے سے آپ گئے اور دوسرے سے آئے تو آپ کے گواہ زیادہ ہو جائیں گے۔ انسان جو بھی کوئی گناہ کرتا ہے یا نیک عمل کرتا ہے تو یاد رکھو کہ اس جگہ پر جہاں تم نے وہ نیک عمل کیا ہے یا اس زمین پر وہ سبت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ ایک آدمی کسی جگہ عبادت کرتا ہے تو وہ جگہ اس آدمی کے مرنے کے بعد روتی ہے، کیونکہ اس پر وہ نیک عمل کرتا تھا، اور زمین اس کو کہتی ہے اگر وہ نیک آدمی ہے کہ چلنے والوں میں تو مجھے زیادہ محبوب تھا کہ تو مجھ پر اچھے عمل کرتا تھا، اور اگر وہ برے عمل کرنے والا ہے تو زمین کہتی ہے کہ تو چلنے والوں میں مجھے برا معلوم ہوتا تھا کہ تو مجھ پر برے کام کرتا تھا۔ اس لیے یاد رکھو کہ ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو یہ گناہ جو ہیں اس کے اثرات زمین پر سبت ہو جاتے ہیں، ہمارے بدن کے اعضاء پر بھی ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بدن کے اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اور عام طور پر میں جب بھی دعا کرتا ہوں ہماری تفسیر کے بعد تو اس دعا کا میں خاص خیال رکھتا ہوں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، لیکن معاف فرمانے کے بعد بدن کے ان اعضاء سے بھی تو ان کے نشانات کو مٹا دے، اور زمین کے ان حصوں سے بھی اس کے نشانات کو مٹا دے، تاکہ یہ زمین ہمارے لیے گواہ نہ بن جائے۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگ گنہگار لوگ ہیں، ہم لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، اور زمینوں پر بھی ہمارے گناہ ہوتے ہیں، جگہوں پر بھی گناہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم ایک جگہ سے جائیں گے دوسری جگہ سے آئیں گے تو یہ جہاں یہ زمین ہمارے گناہوں کی گواہی دے گی وہاں ہمارے نیک عمل کی بھی گواہی دے گی۔ اس لیے عید کے دن ہمیں جب آنا ہے تو تکبیر کہتے ہوئے آنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد چونکہ آئندہ کل تو عید الاضحیٰ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عید الاضحیٰ میں آپ کا عمل یہ رہا ہے یوم النحر کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز پڑھی اور پھر لوٹے اور پھر آپ نے اپنے اونٹوں کو یا اپنی قربانیوں کو ذبح کیا ہے، اور جس نے اس طرح کیا فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، اگر کسی نے اسی طرح عمل کیا کہ پہلے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنی قربانیوں کو کیا ہے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پایا، اور اگر کسی نے ذبح کیا عید کی نماز سے پہلے تو فإنما هو شاة لحم، تو وہ ایک بکری کا گوشت ہے یا وہ ایک گوشت ہے جس نے اپنے اہل کے لیے اس کو آگے کر دیا، اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اس کے قربانی قبول نہیں ہے، اس نے پہلے نماز پڑھنا یہ ہے سنت، اور نماز کے بعد اپنی قربانیوں کو کرنا ہے۔ اتنا مسئلے میں اختلاف ہے کہ جن جگہوں پر عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں تو عید کی نماز ہوگی، لیکن جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، گاؤں کے اندر ہندو پاک کے اندر بہت سے گاؤں ایسے ہیں کہ وہ شہروں سے دور ہوتے ہیں یا وہاں جمعہ ہوتا نہیں، عید نہیں ہوتی، تو وہاں علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وہ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن آج کل تو اب یہ مسئلہ رہا نہیں۔ اس کے بعد ایک بات یاد رکھو کہ قربانی یہ کیا ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں قربانی یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور میں نے جیسے کہا کہ سنت موکدہ، ان کے یہاں سنت موکدہ کا درجہ یہ واجب کی طرح ہے، اور امام صاحب کے نزدیک ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، جس پر بھی مثلا ایک آدمی ہے اس پر نصاب نہیں تھا رمضان کے اندر، اس نے زکات ادا نہیں کی، لیکن عید کی نماز سے پہلے پہلے یا عید الاضحیٰ سے پہلے پہلے قربانی کے دنوں کے اندر اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ زکات کے نصاب کا مالک ہو گیا، تب اس پر قربانی ہے، اب وہ آدمی قربانی دے گا، تو جس پر نصاب ہے وہی قربانی دے گا، مرد کے پاس نصاب ہے مرد قربانی دے گا، عورت کے پاس نصاب ہے عورت پر قربانی واجب ہے، بچوں کی قربانی ماں باپ پر واجب نہیں ہے، یاد رکھو بچوں کی جو قربانی ہے وہ ماں باپ پر واجب نہیں ہے، آپ نے کر لی ٹھیک ہے، نہیں کی آپ پر گناہ کوئی نہیں، اپنے آپ کے جو لوگ رشتے دار مر چکے ہیں آپ ان کی طرف سے کرتے ہیں کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نے نہیں کی تو کوئی گناہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عام طور پر ہم لوگ کرتے ہیں قربانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دو مینڈے ذبح کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ فرمایا، ہذا عنی وعن محمد وعن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے بھی میں کر رہا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی قیامت تک آنے والی جو امت ہے اس کے لیے آپ نے قربانی کی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جو قربانی کرتے ہیں اس میں ایک حصہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھے، اس لیے کہ حضور کے ہم پر بے پناہ احسان ہے. کل یا پرسوں کسی آدمی نے مجھے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ بھائی آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، خصوصاً ہند و پاک کے اندر بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے پیسوں کی، تو کیا ہم قربانی نہ کریں اور پیسے ان کو دے دیں؟ تو یاد رکھو کہ شریعت کا کوئی بھی حکم کسی بھی مولوی کو یا کسی بھی عالم کو ادھر ادھر کرنے کا حق نہیں. جو قربانی واجب ہے وہ تو آپ نے کرنے ہی کرنی ہے، لیکن جو قربانی آپ پر واجب نہیں، جیسے آپ بچوں کی قربانی آپ کرتے ہیں تو اس کو نہ کریں، وہ پیسے وہاں پہنچا دیں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نفل قربانی ہے، تو وہ پیسے آپ وہاں پہنچا دیں کوئی حرج نہیں ہے. تو بہت سے ساتھی پوچھ رہے تھے، اس لیے کہ آج کل ہند و پاک کے اندر اور خصوصاً ہندوستان کے اندر بہت سی جگہوں پر لوگوں کو ضرورت ہے آکسیجن کی، اور وہ آکسیجن کے جو سلنڈر ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، تو بعض جگہوں پر اس کا انتظام کیا گیا ہے. تو بھائی جب ہمارے یہاں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایسے مسائل انہی جگہوں پر پوچھتے ہیں کہ بھائی قربانی کے پیسے وہاں دے دیے تو ہماری قربانی ادا ہوگی یا نہیں، نہیں، یہ قربانی ایک الگ بات ہے. ایک بات یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے پوچھا، ما ہذہ الاضاحی یا رسول اللہ، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے. سنت کہتے ہیں طریقے کو. اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انہوں نے بیٹے کو ذبح کرنے کے سارے مراحل طے کر لیے. اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے تھے، اور جب وہ چھری چلا رہے ہیں اور چھری چل نہیں رہے ہیں اور جنت سے مہڈا آیا، تو یہ ہے وہ سنت ابراہیمی کی یادگار ہے یہ، اور یہ وہ ہے. تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو ہے، وما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی سنت ہے لیکن ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شارۃ حسنۃ، ہر بال کے برابر ایک نیکی، ہر بال کے برابر ایک نیکی ملے گی. تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو شیپ ذبح کرتے ہیں، وَمَسْوُفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، صوف کے متعلق آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شعرت من الصوف حسنۃ، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک ایک نیکی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ ہے قربانی کی حقیقت. تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی جو ہے یہ ہر صاحب نصاب پر یہ قربانی واجب ہے. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے یہاں اور امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں وہ سنت ہے، سنت مؤکدہ. ایک اور حدیث ہے کہ قربانی کا جانور نماز سے پہلے ذبح کیا تو وہ صرف اس نے اپنے کھانے کے لیے، حدیث پہلے آ چکی ہے، اس لیے قربانی کا جو جانور ہے وہ نماز کے بعد ہی ہم اس کو یہ کریں گے. یہاں آپ کی جو لوگ قربانی کرتے ہیں، مجھے جو پتہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ یہاں سے جہاں بھی ان کا فارم ہوتا ہے وہاں قریب میں جا کر کسی مسجد کے اندر وہ عید پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. یہ میں جانتا ہوں چونکہ مجھ سے وہ لوگ کبھی کبھی وقت وغیرہ پوچھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو قربانی ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال آپ نے 100 اونٹ میں سے 63 اونٹ کو نہر کیا آپ نے، اور 63 اونٹ کے بعد دوسرے جتنے اونٹ تھے وہ حضرت علی نے اور دوسرے صحابہ کرام نے اس کو نار فرمائے. تو معلوم یہ ہوا, اب یہاں تو ہم پہنچ نہیں سکتے وہاں, لیکن ہند و پاک کے اندر تو لوگ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. اللہ تعالی ہمیں ہماری اس قربانیوں کو قبول فرمائے. قربانی جو ہے اس میں بکرا جو ہے یا شیپ جو ہے, لیم جس کو کہتے ہیں, اس کی جو عمر ہے کم از کم ایک سال ہونی چاہیے, ایک سال پورا, ایک سال سے کم نہیں. اگر دمبا ہے تو دمبا 6 ماہ کا ہے لیکن وہ اتنا بڑا معلوم ہوتا ہے ایک سال کے برابر, تو علماء کہتے ہیں کہ اس کی قربانی درست ہے. اسی طرح بیل ہے یا بچھڑا ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے تو اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں, یا اونٹ ہیں اس کے اندر 7 حصے ہیں اور اس کی عمر 2 سال ہے, 2 سال پوری ہونی چاہیے. اور عام طور پر جو لوگ جانوروں کا دھندا وغیرہ کرتے ہیں تو وہ لوگ جب بھی جانور لیتے ہیں تو وہ دانت کو دیکھتے ہیں کہ اگر بکری ہے یا بکرا ہے تو 1 سال کے اندر ان کے دانت آ جاتے ہیں, تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ سال کے اوپر ہے. پھر وہ جانور جو ہیں آپ کا اس کے اندر کوئی کھوٹ نہ ہو کہ وہ اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے یا کان کٹا ہوا ہے تو اس کے مختلف مسائل ہیں. یہاں تو الحمدللہ ایسا یہ نہیں ہوتا, لیکن ہند و پاک کے اندر یہ مسائل کبھی کبھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں, تو یاد رکھو, تو پھر وہ وہاں کے مسائل ہیں, کسی اور وقت اس کو بتائیں گے. لیکن ہم جب قربانی کر رہے ہیں اور اللہ کے نام پر کر رہے ہیں تو اچھی قربانی پیش کرو. پھر اس میں بہت سے لوگ ہیں, کل ہی غالباً مجھے کسی آدمی نے کہا کہ سورت کے اندر ایک آدمی نے بیچارہ بڑا یعنی اچھی طرح اس نے بکرے کو پالا تھا, وہ بکرے کو لایا تقریباً 1,50,000 کا اور لے گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ 10 لاکھ کا ہے, میں تمہیں 15 لاکھ دیتا ہوں, اور لے کر چلا گیا. اب اس نے جو نوٹیں دیکھی اوپر صحیح نوٹ تھی, اندر سے بالکل فیک نوٹیں نکلی. یہ ابھی آج ہی کسی نے مجھے سنا ہے. اسی طرح بعض لوگ تھوڑا دکھلاوا کرتے ہیں, 1 کروڑ کا جانور, 1.5 کروڑ کا جانور, نہیں, بہترین جانور رکھو, اچھا جانور رکھو اور اس میں فخر مت کرو کہ بھائی ہم نے 1 لاکھ کی, 2 لاکھ کی, 3 لاکھ کی. جو آپ پر فرض ہے یا جو آپ پر واجب قربانی ہے اس قربانی کا کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول فرمائیں گے. جن لوگوں نے مسجد تک پہنچایا ہے, چونکہ وہاں ہندوستان کے اندر آپ لوگوں کی جو قربانی ہے وہ سنیچر کے دن ہوگی, ہم لوگ کل عید کر رہے ہیں, وہاں سنیچر کو ہوگی, اس لیے مسئلے کے اعتبار سے کوئی بھی بات نہیں ہوگی اور قربانی آپ کی انشاءاللہ وہاں ہوگی اور اچھی طرح ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے, آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے. عید کے دن کے جو کچھ مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ بھئی عید کے دن غسل کرنا یہ مسنون ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ دھلے ہوئے کپڑے ہوں, نئے کپڑے ہوں ٹھیک ہے, نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں, دھلے ہوئے کپڑے ہوں, تھوڑی خوشبو لگا کر آئیں, اس لیے کہ عید کے دن زیادہ لوگ ہوتے ہیں, ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو, یہ اصل میں یہ ہے. ایک راستے سے آئیں, دوسرے راستے سے جائیں, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئیں, تکبیر تشریق کے ساتھ آپ آئیں اور جاتے ہوئے بھی تکبیر تشریق کہیں. یہ تمام جو مسائل ہیں ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے. اللہ تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے, آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے. اس سال چونکہ میں نے پہلے 2 دن پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مستورات کے یہاں ہمارے یہاں انتظام نہیں ہے, اس لیے کہ مستورات کے جو روم ہیں وہ اس وقت انڈر کنسٹرکشن بھی ہے, اور پھر یہ ڈسٹنس کی وجہ سے کافی لوگ اندر بھی ہوں گے, کچھ باہر ہوں گے, اس لیے اس سال مستورات اپنی جو نمازیں ہیں اس کو گھر پہ ہی پڑھیں. مستورات پر اگر وہ عید کی نماز میں نہیں آ رہی ہیں تو ان پر عید کی نماز نہیں ہے, وہ اشراق ہیں اور کیا کہتے ہیں اپنے اشراق اور چاشت کی جو نماز ہیں اس کو پڑھ لیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی پر آپ کو عید کی نماز کا بھی ثواب دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائیں گے. اور جیسے ان گورنمنٹ خصوصاً سٹی کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ بھائی دس گیارہ سال کے اندر کے جو بچے ہیں ان کو بھی نہ لایا جائے تو بہتر ہے کہ آپ ان کو بھی نہ لائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں نماز پڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اس دین کو جو آنے والا دین ہے ہمارے لیے بھی خوشی کا بنائے اور پوری امت کے لیے خوشی کا بنائے، اور اللہ تعالیٰ امت سے اس وبا کو اور اس بیماری کو اٹھا لے۔ لوگ پریشان ہیں، ایک ایک شہر کے اندر، ایک ایک گاؤں کے اندر کئی کئی اموات ہو رہی ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے کے گھر کے اندر یہ دو تین ویک کے اندر پانچ آدمی کا انتقال ہوا ایک ہی گھر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔